نستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو شب برات کی ایک فضیلت بیان کی گئی تھی اور وہ یہ کہ اس رات میں جتنے بھی آئندہ سال کام انجام پانے والے ہیں اور آئندہ جو کام ہونے والے ہیں وہ سب اس رات میں لوہے محفوظ سے نو نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شعبان کی 15 تاریخ کی رات میں کیا ہوتا ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بتلائیے کیا ہوتا ہے. فرمائے اس رات میں ہر اس بچے کا نام جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور ہر اس شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال مرنے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں آئندہ سال جو پیدا ہوں گے ان کے بھی نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور جو آئندہ مریں گے ان کا بھی نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر اپنے اپنے وقت پر جس کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے اور جس کی اولاد ہوتی ہے اولاد ہو جاتی ہے، اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. اسی طرح باقی کاموں کو سمجھ لیں. اور اس رات میں بندوں کے نیک اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. معلوم ہوا یہ رات عبادت کی بھی ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں لگنا چاہیے، لیکن کوئی خاص عبادت اس رات کی نسبت سے مقرر نہیں ہے. ہر آدمی جو بھی عبادت کر سکتا ہو یا جس عبادت میں اس کا زیادہ دل لگتا ہو وہ کر سکتا ہے. نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھ لے، تلاوت کرنا چاہے تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھنا چاہے تسبیحات پڑھ لے، دعائیں کرنا چاہے دعائیں کر لے، ہر نیک عمل اس رات میں کرنا درست ہے. کوئی خاص عمل یا کوئی خاص نفل کسی خاص طریقے سے پڑھنا اس رات میں ثابت نہیں. بس جو عمل بھی کرے اخلاص سے کرے، جو عمل بھی کرے سنت کے مطابق کرے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دھیان لگا کر کرے. جتنا عمل خشوع خضوع کے ساتھ ہوگا اور جتنا کوئی عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا اتنے ہی بہتر اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ مقبول ہوگا. اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں، اس رات میں لوگوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں آئندہ سال کس کس کو کتنی کتنی روزی ملے گی. یہ فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق آئندہ سال ہر ایک کو روزی ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو بہت زیادہ ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، لیکن یہ آئندہ کے فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں. اور میں نے گزشتہ منگل کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ایک تقدیر مبرم. تقدیر معلق میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو ہم ایسا کر دیں گے. مثلا کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آئندہ سال اس کا انتقال ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اگر دعا مانگ لے گا تو انتقال نہیں ہوگا، یا صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، یا کسی کا کوئی حادثہ یا سانحہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ اگر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیں گے اور اس حادثے سے دو چار نہیں ہوگا، صدقہ کرے گا تو اس بلا سے بچ جائے گا، صلہ رحمی کرے گا تو اس مصیبت سے بچ جائے گا. تو تقدیر معلق جو ہے وہ دعا سے بدل جائے، اس لیے یہ رات دعا مانگنے کی بھی، مغرب کے بعد بھی دعا کرے، عشاء سے پہلے بھی دعا کرے، عشاء کے بعد بھی دعا کرے، اور سونے سے پہلے بھی دعا کرے، اٹھ کر بھی تہجد کی نماز سے پہلے یا بعد میں بھی دعا کرے، بس وقفے وقفے سے ساری رات کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہے. تو جو تقدیری باتیں اس کی مرضی خلاف ہوں گی انشاءاللہ دعا کی برکت سے وہ تبدیل ہو جائیں گی. مصیبت ہوگی تو وہ عافیت میں بدل جائے گی، بیماری ہوگی تو صحت سے بدل جائے گی، تنگ دستی مقدر ہوگی تو وہ فراخی میں بدل جائے گی، موت لکھی ہوگی تو وہ حیات سے بدل جائے گی. اس طرح دعا کی برکت سے اس رات میں جو تقدیری معاملات ہیں وہ معلق کے درجے میں ہیں تو وہ بدل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. البتہ تقدیر مبرم وہ قطعی تقدیر ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ جیسا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ویسا ہی ہوتا ہے، وہ دعا سے بھی نہیں بدلتی ہے. آخر میں اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا، تو آپ نے تین دفعہ فرمایا ہاں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. پھر میں نے عرض کیا کہ حضور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہ سن کر آپ نے اپنا سر اپنے پیشانی پر رکھ لیا اور تھوڑی دیر سکوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے. تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے تو پھر مایوس ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی عمل بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں. ہاں نیک عمل اس لیے کرنے چاہیے کہ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اس لیے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی. ایسے ان فاسقوں فاجروں کے جو ڈھیٹ ہوں اور گناہوں پر اڑے ہوئے ہوں اور گناہوں سے بچنے کا کوئی ان کا ارادہ نہ ہو تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. لہذا نیک عمل تو کرنے ہی کرنے ہیں اور جتنے ہو سکے کرتے رہنا چاہیے, لیکن کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میں اپنے ان اعمال کی وجہ سے ضرور جنت میں چلا جاؤں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر ہم اور آپ کے شمار میں. لہذا نیک عمل کریں اور ضرور کریں اور کرتے ہی رہیں, لیکن یہ یقین رکھیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. اور یہاں یہ بھی معلوم ہے کبھی کسی آدمی کو اپنے نیک اعمال پر ناز نہیں کرنا چاہیے, اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر کبھی بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا, میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں, میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے ہیں کہ میری تو ضرور ہی بخشش ہوگی. ایسا نہیں, ایسا سمجھنا غلط ہے اور ایسا سمجھنے والے کی غلط فہمی ہے. ہمارا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں, ہمارا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں. جب لائق نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اپنی عمل کی بنیاد پر یہ یقین کر سکتے ہیں کہ میں تو ضرور جنت میں چلا جاؤں, کیونکہ میں تو بہت ہی نیک کام کرتا ہوں, بہت ہی صدقہ کرتا ہوں, بہت ہی خیرات کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ہی زیادہ اپنے خدا نخوا اپنے اعمال پر ناز کرنے لگے کہ میں بڑا عابد ہوں, بڑا زاہد ہوں. ارے بھائی, اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تو تیرے ایک عمل بھی نہیں, یہ تو ان کی رحمت ہے کہ وہ قبول فرما لے. وہ اپنے رحمت ہی سے دعا بھی قبول فرماتے ہیں, اپنے رحمت ہی سے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی قبول فرما لیتے ہیں, اپنی رحمت ہی سے ہمیں جنت میں بھی داخل فرمائیں. لہذا ہم اپنے کسی عمل پر ناز بھی نہیں کرے اور مایوس بھی نہ ہو, اپنے کسی عمل سے مایوس بھی نہ ہو. اتنا یہ بھی نہ سمجھے کہ بھائی میں تو نماز بھی ناقص, میرا فلاں عمل بھی ناقص, میرا کوئی عمل کسی قابل نہیں, لہذا اب میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی, میری تو مغفرت ہی نہیں ہو سکتی, میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ بھی غلط ہے. بس انسان کو چاہیے کہ درمیان درمیان میں رہے. اسی کو کہتے ہیں الایمان بین الرجائے والخوف, کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی امید اور پکڑ کے خوف کے درمیان ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی بھی 100% امید رکھے اور یہ بھی اندیشہ رکھے کہ میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے میری بخشش نہ ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ فرمائے, اس کا بھی اندیشہ رہنا چاہیے اور خطرہ رہنا چاہیے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص ایک جزیرے میں ایک 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا. ایک شخص ایک جزیرے میں تنہا 1000 سال تک عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے کے چاروں طرف سمندر کا کھاری پانی تھا, اس کھاری پانی میں سے اس کو ایک میٹھے پانی کی دھار عطا فرمائی ہوئی تھی جس سے وہ اپنا کٹورا بھر لیتا اور ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی وہ پی لیا کرتا. اور روزی کا بھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کا انتظام کیا ہوا تھا, روزانہ غیب سے اس کے پاس اور کھانے کی چیز آ جاتی تھی اور وہ اسے کھا لیا کرتا تھا اور پھر 24 گھنٹے مسلح پہ کھڑا رہتا تھا. نہ اس کو کوئی زیادہ بھوک لگتی تھی, نہ کوئی بہت زیادہ اس کو پیاس لگتی تھی, نہ بہت زیادہ اسے کوئی کمزوری ہوتی تھی. تو یہ غیبی رزق استعمال کرتا اور سمندر جو کھاری پانی کا سمندر تھا اس میں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیا کرتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا. جب 1000 سال اس نے عبادت کر لی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا انتقال ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح پرواز کر جائے اور میرے جسم آپ سجدے ہی میں صحیح سالم رکھیے. یہ دعا بھی اسے قبول ہو گئی اور سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا. اور فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پر جاتے ہیں زمین پر آتے ہیں تو ہمارے راستے ہی میں وہ جگہ آتی ہے جس جزیرے میں وہ بندہ سجدے میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا. اس طرح اس نے 1000 سال تک دن رات عبادت کی اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے دعا بھی قبول فرما لی. اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیشی ہوگی. جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 1000 سال کی عبادت دیکھ کر فرمائیں گے کہ اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا. میں کہا یا اللہ اب بھی میں آپ کی رحمت سے جنت میں جاؤں، میں نے تو 1000 سال تک عبادت کی. فرمائیں ہاں میری رحمت سے جنت میں چلا. گیا نہیں، میں نے تو 1000 سال تک آپ کی عبادت کی ہے. غرض کے اس نے آئے گا اس کا بھی تو کوئی ذکر فکر کوئی حساب ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حساب بتائیں گے. اور فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی اس کو ذرا دوزخ کے پاس لے کے جاؤ، اس کو دوزخ کے قریب لے کر جاؤ. اب یہ دوزخ کے آنے میں 500 سال ہوں گے، یعنی 500 سال کی مسافت ہوگی کہ اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں اور وہ چیخے گا چلایا کہ ہائے مرا، ہائے گرمی، ہائے پیاس، جلدی سے پانی لاؤ، میرے تو حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں. تو کہا جائے کہ بھائی اگر تمہارے پاس 500 سال کی عبادت ہو تو یہ پانی اور کٹورا تمہیں مل سکتا ہے. انہیں ہے بھائی 500 سال کی عبادت وہ دے گا اور ایک کٹورا پانی کا پی لے گا، سارا کی خشکی اور حلق میں جو پیاس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے دور ہو جائے گی. اس کے بعد وہ پیشاب جو ہے پانی پیشاب بن کے رک جائے گا اور اب پیشاب نہیں آئے گا. پیشاب بند ہو جائے تب بھی آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے. اب وہ بے چین ہو جائے گا، تڑپنے لگے گا، ہائے ہائے کرے گا، ہائے میری تکلیف، ہائے میری پریشانی، ہائے میری تکلیف. کہاں دور ہو سکتی، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو پانی کا وہ 500 سال کی عبادت اگر تمہارے پاس ہو وہ دے دو اور تمہارا بھی پیشاب کھل جاتا ہے میرے پاس. 500 سال کی عبادت پیش کر دے گا، آرام سے پیشاب آ جائیں گے اسے. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی تمہاری 1000 سال کی عبادت تو ایک کٹورے پانی سے پوری ہو گئی، اور تم نے جو ہزاروں کٹورے سمندر کے میٹھے پانی کے پیے تھے اس کا حساب دو. تم نے جو 1000 سال تک دن رات غیبی رزق کھایا تھا اس کا حساب دو. اس نے یا اللہ بس میری توبہ، اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہوں. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اپنی رحمت، ہماری رحمت سے جنت میں چلے، تمہیں حساب کی سوج رہی تھی. تو دیکھ لو تمہارا حساب تو یہ ہے کہ 1000 سال کی عبادت ایک کٹورے کے بدلے میں ختم ہو گئی. یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے اگر ہم سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ان گنت بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، کسی کا بھی ہم حاصل نہ حق ادا کر سکتے ہیں نہ شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کبھی بھی اپنی عبادت میں ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دے دی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں اور اپنی رحمت سے مغفرت فرما دیں، اپنی رحمت سے دوزخ سے بچا لیں، اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما لیں. تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں آئندہ سال جو بھی اہم کام ہونے والے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لہذا یہ دعا کی بھی رات ہے. دعا کے بارے میں ایک اور روایت کے اندر ذکر آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں نماز میں کھڑے رہو، اور رات گزرنے کے بعد صبح نفلی روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کے طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور من جانب اللہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی روزی مانگنے والا ہے جس کو روزی دے دی جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے جس کی مصیبت دور کر دی جائے، اسی طرح مختلف چیزوں کا ساری رات اعلان ہوتا رہتا ہے. جیسے کوئی صحت مانگتا ہے تو ہم اسے صحت دے دیں، کوئی عافیت مانگتا ہے تو ہم اس کو عافیت دے دیں، کوئی عزت مانگتا ہے تو ہم اسے عزت دے دیں، کوئی روزی مانگتا ہے تو ہم اس کو روزی دے دیں. سورج طلوع ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، غروب آفتاب سے سورج نکلنے تک برابر یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، طلوع نہیں بلکہ صبح صادق ہونے تک، صبح صادق ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں خوب دعائیں مانگنی تھیں. جب ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے تو بغیر اعلان کے بھی تو وہ دعا قبول فرماتے ہیں، جب اعلان کروا رہے ہیں تو پھر تو قبول ضروری فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کہ ایک نفلی روزہ بھی ہے، پندرہ تاریخ کا نفلی روزہ ہے، لہذا ہو سکے تو وہ بھی رکھنا چاہیے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات حضور جب ان کی آنکھ کھلی دیا کہ حضور گھر میں موجود نہیں ہے، فرماتی میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلی تو آپ جنت البقیع میں ملے. جنت البقیع مدینہ منورہ قبرستان کا نام ہے، تو جب میں آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم کو یہ خطرہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی تمہاری باری ہوتے ہوئے میں کسی اور کے یہاں چلا گیا ہوں، تمہارا شاید یہ خیال ہو. کہ حضور مجھے تو کچھ ایسے لگا تھا کہ شاید آپ کسی اور اہلیہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے. فرمانے یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کی رات ہے اور میں یہاں جنت البقیع میں آیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بے شمار لوگوں کی اس رات میں بخشش ہوتی ہے. اس لیے یہ رات جو ہے دعائیں مغفرت کی بھی ہے، اس میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی پوری نسل کے لیے، اپنے سارے عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ جتنے مسلمان مرد عورت پچھلی امتوں میں گزر گئے ہیں اور حضور کی امت میں اب تک وفات پا چکے ہیں، اور جو مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ قیامت تک پیدا ہوں گے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو دوزخ سے بری فرما، سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، سب کو اپنی ناراضگی دو دست سے پناہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ سب کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح ایک آدمی کو بخشنا آسان ہے سب کو بخشنا بھی ویسے ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو جیسے ایک آدمی کو بخشنا آسان ہے سب کو ایک ساتھ بخشنا بھی ویسے ہی آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی بخشش فرما دے تب بھی ان کے خزانوں میں ایک کرائے کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی. جب سب برابر ہے تو پھر اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگو, اپنے تمام مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور سب مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کی خاص فضیلت بھی جس کو تو ہمیں روزانہ ہی حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ جتنے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں گے ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھے. مثلا ہم نے ایک کھرب مسلمانوں کے لیے دعا کی تو ہر ایک کے لیے دعا ہوئی نا, یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اس کی مغفرت فرمائے, ان کی مغفرت, ایک کھرب کی مغفرت فرما, تو ایک کھرب نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی ہے. جو کتنی کمائی کا نسخہ ہے, اس لیے اس کا معمول ہونا چاہیے. اسی لیے ایک حدیث میں عجیب فضیلت آئی ہے, ایک عجیب فضیلت آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آدمی 27 مرتبہ یہ دعا کرے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اس کے معنی یا اللہ سارے مسلمان مردوں, مسلمان عورتوں, ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی مغفرت فرما, تو آپ اردو میں مانگ لیے گا. اگر عربی میں یاد نہ ہو اردو میں دعا مانگو, اللہ یا اللہ سارے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں, ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی مغفرت فرما, جیسے دو فضیلت ملیں گی. جو 27 مرتبہ یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو فضیلتیں عطا فرمائیں گے جو حدیث میں آئی ہے. ایک تو یہ کہ اس دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیں گے. مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جب وہ دعا مانگے دعا قبول ہو جائے, جب وہ دعا کرے دعا قبول ہو جائے, جب وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے, اس کی دعا رد نہ ہو, اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. کتنی بڑی تجربہ کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے دعا, اور اب دعا کر جو دعا کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیں. ایک تو یہ کتنی بڑی فضیلت. دوسرے کہ جتنے مسلمانوں کے لیے اس نے دعا کی سب کے بدلے ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دی. تو ذرا سا عمل ہے اور مختصر سا عمل ہے اور ثواب اتنا بڑا ہے, ویسے بھی روزانہ اس کا معمول بنا لینا چاہیے, چاہے فجر میں معمول بنا لو چاہے شام میں معمول بنا لو, کہ روزانہ 27 مرتبہ یہ دعا کرو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, بس 27 مرتبہ مانگ لو. اور عربی میں نہ مانگ سکو اردو میں مانگ لو تو یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اس رات میں بھی یہ دعا بھی مانگو یا اللہ سب مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یاد آیا, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایسے تو سب مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے, لیکن یہ سارے مسلمانوں کا حق آدمی کیسے ادا کرے؟ سارے مسلمانوں کا بھی تو ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے ان کا حق ادا کریں, تو سارے مسلمانوں کا حق کیسے ادا کریں؟ تو فرمایا میں نے اس کے لیے ایک آسان سی دعا اختیار کر رکھی ہے, اس سے سب مسلمانوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہم آتی کل خیر لکل مسلم و مسلمت, اللہم آتی کل خیر لکل مسلم و مسلمت. تو میں نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ روزانہ میں 3 دفعہ یہ دعا کر دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ تعالی سب مسلمانوں کا جو حق میری طرف ہوگا وہ ادا ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ یہ اور بڑھا لیں یا اللہ ہر مسلمان مرد عورت کو ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اب یہ اور بھی زیادہ جامع ہو جائے گی دعا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا ظرف بہت عالی ہوتا ہے, بہت وسیع ہوتا ہے, وہ سبھی کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہ سبھی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے. تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے, زیادہ اجر ملتا ہے, عمل چھوٹا ثواب زیادہ. بہرحال یہ رات دعا مغفرت کی دعا تھی. اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرماتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس رات میں سات آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک روایت میں دو آدمیوں کا ذکر ہے, دوسری روایت میں پانچ آدمیوں کا ذکر ہے کہ ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ایک تو کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی, ایک تو اپنے دل میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی, اور ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی, اور ایک قطر عینی کرنے والے کی ساتھ میں بخشش نہیں ہوتی. دوسرے شلوار یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرے والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھے شراب کی عادت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. پانچویں ناحق قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. دو آدمیوں کا ذکر پچھلی حدیث میں, مشرک اور کینہ رکھنے والا, اور پانچ یہ آدمی ہیں, ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی خدا نخواستہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لے. توبہ کر لے گا تو اس کی اس بخشش ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ جو تہمت اور شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنے گناہ, یہ مردوں کے اندر بہت زیادہ عام ہے, اور تقریباً ساری دنیا کے اندر یہ گناہ پھیلا ہوا ہے. یعنی ساری دنیا میں تقریباً یہ گناہ عام ہو گیا ہے. کسی بھی ملک کے آدمیوں کو آپ دیکھ لو, سعودی عرب کے مسلمانوں کو دیکھ لو, ان کا چوگا جو ہوگا وہ ٹخنے سے نیچے ہی ہوگا. اور ہمارے یہاں بھی عام طور پر لوگوں کی شلوار اور لنگی جو ٹخنے سے نیچے ہی رہتی ہے. پینٹ پتلون تو ہوتی ہے شلوار پینٹ پتلون تو عام طور پر ہوتی ہے ٹخنے سے نیچے. اور یہ ٹخنے سے نیچے رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہے. تو بعض گناہ ہمارے یہاں ایسے پھیل گئے ہیں, ایسے پھیل گئے ہیں کہ ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں. اور جب کوئی گناہ زیادہ عام ہو جاتا ہے نا, تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اسے گناہ ہونا بھی نہیں رہتا. اس لیے اکثر مسلمان اسے گناہ نہیں سمجھتے, اور گناہ نہ سمجھنے کی بنا پر وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں. لیکن بھائی یہ تو گناہ ہے. حضور کے زمانے میں ایک شخص مسجد میں آیا, اس نے تین دفعہ نماز پڑھی, اور تینوں مرتبہ نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے حاضر کیا. تو آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تو تیسری مرتبہ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا حضور میں کیا, مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے بار بار نماز دوڑوا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے اس حالت میں نماز پڑھی ہے کہ تمہاری شلوار تمہارا تہمت ٹخنے سے نیچے ہے. اس لیے آپ نے اس کو لوٹایا, اور جس آدمی کی تہمت وغیرہ ٹخنے سے نیچے ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, نماز قبول نہیں ہوتی. تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز کے اندر اگر آدمی کے تہمت پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی. آدمی فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوتی, اتنا بڑا گناہ ہے. ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نماز کے اندر ہی حکم ہے, بس نماز کے بعد یہ حکم نہیں ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں نماز کے بعد ہم اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کر سکتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. یاد رکھو یہ تو سمجھو نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو, آفس میں ہو یا دکان میں ہو یا شادی بیاہ میں ہو یا کہیں بھی ہو, ہر جگہ مرد پر واجب ہے کہ اپنے شلوار پینٹ پتلون پاجامہ یہ چوغا تخنے سے اوپر رکھے, واجب ہے. اگر جان بوجھ کر تخنے سے نیچے رکھے گا تو گنہگار ہوگا, اور اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ ایسے آدمی کی شہ برات میں بخشش نہیں. لہٰذا اس گناہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور سب مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. عورتوں کو اپنا ٹخنا چھپانا ضروری ہے. عورتوں کو اپنی شلوار وغیرہ سے اپنے لباس سے اپنے ٹخنے کو چھپانا واجب ہے, کیونکہ ان کا ٹخنا جو ہے وہ سطر میں داخل ہے. ان کو تو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا ضروری ہے. اور مردوں کو ٹخنا چھپانا اپنے تہمت وغیرہ سے ناجائز ہے. مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا لباس ٹخنے سے اوپر رکھے. اب دیکھو معاملہ الٹا ہو گیا. مردوں نے اپنی شلوار اتنی نیچی کر لی کہ ان کا ٹخنا عام طور پر چھپا ہوا ہوتا ہے, اور عورتوں نے اپنا لباس اتنا اونچا کر لیا کہ ان کے عام طور پر ٹخنے اور پنڈلی کھلی رہتی. دونوں ہی گناہ کی باتیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. ایسے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. لیکن آج کل اس گناہ میں بڑی کثرت ہے. ماں باپ کی کوئی عزت ہے ہی نہیں. بہت کم کوئی اولاد ہوگی جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتی ہو, ان کا احترام کرتی ہو, ان کی خدمت کرتی ہو, اور ان کو راضی رکھتی ہو, اور ان کا خیال کرتی ہو. بہت کم. عام طور پر ماں باپ کی بڑی ناقدری کی جاتی ہے, ناشکری کی جاتی ہے, ان کو ستایا جاتا ہے, ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں, ان کی نافرمانی ہوتی ہے, ان کو بہت ستایا جاتا ہے اور طرح طرح سے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. حالانکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہی نہیں, اکبر القبائل میں سے ہے یہ. یعنی بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ماں باپ کو ستانا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ والدین کو ستانے کا گناہ ان گناہوں میں سے ہے, یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نقد رکھی ہے. یعنی اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے. گناہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ہے. اگر آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو آخرت میں, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہ ہو تو آخرت میں اصل سزا ملتی ہے گناہوں کی. لیکن گناہوں کا کچھ نقصان اور وبال دنیا میں بھی آتا ہے. ان میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ اس کا وبال بھی دنیا کے اندر نقد آتا ہے, ماں باپ کو ستانے کا, پریشان کرنے کا. اس کا ایک واقعہ مشہور و معروف ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں جا کر کے ٹھہر گیا. مسافر تھے وہ, وہاں پر ایک بستی میں جا کر ٹھہر گیا. اور اس زمانے میں عموماً ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے, مسافروں کا کھانا کھلانے والے لوگ ہوتے تھے, وہ اپنے گھروں میں مسافروں کو ٹھہرا لیا کرتے تھے اور انہیں سے وہیں آرام بھی کر لیا کرتے تھے, وہیں کھانا بھی لے کر کھا لیا کرتے تھے, پیسے دے دیا کرتے تھے. کہتے ہیں میں ایک آدمی کے گھر میں ٹھہر گیا اور وہ اس بستی کے قبرستان قریب تھا. وہ گھر جو تھا وہ شہر کے کنارے پر تھا, اس کے بعد قبرستان تھا. وہاں میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس میں سے ایک کھڑکی جو ہے نا قبرستان میں کھل رہی تھی. تو کہتے ہیں اثر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. تو میں کھڑکی میں دیکھ رہا تھا تو اچانک عجیب واقعہ میں نے دیکھا. وہ یہ کہ ایک اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا چہرہ بالکل گدھے کی طرح, باقی سارا جسم انسان کی طرح. اور تین مرتبہ اس نے گدھے کی طرح زور زور سے آواز نکالی اور پھر دوبارہ قبر میں چلا گیا اور قبر اوپر سے برابر ہو گئی. میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. جب یہ میں نے واقعہ دیکھا تو میں تو بڑا خوفزدہ ہو گیا اور بڑا ہکا بکا رہ گیا. میں نے اس آدمی سے کہا جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا کہ بھائی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے سچ مچ دیکھا یا خواب دیکھا ہے؟ نہیں نہیں سچ دیکھا ہے, خواب تو نہیں ہے یہ. تمہیں کیا بات رہا ہے؟ کہ وہ بڑی بھی بیٹھی ہے نا, اس سے پوچھ لی. ایک بڑی بھی کی طرف اشارہ کیا, ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی, اس سے کہا اس سے جا کے پوچھ لی. تو میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بڑی بھی میں نے اس طریقے سے قبرستان میں گدھے کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا, یہ کیا قصہ ہے؟ کہا یہ میرے بیٹا ہے, یہ جو تم نے واقعہ دیکھا ہے میرے بیٹے کا ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ میرا بیٹا جو تھا یہ شراب پینے کا عادی تھا اللہ مجھے, اور یہ شراب پی کے جب گھر میں آتا تھا تو ہول پھول بکتا تھا, گالیاں دیتا تھا, چیختا چلاتا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. ایک شراب پینے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی, پھر اس کے ہول پھول بکنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی, اور میں پیار سے کہتی تھی کہ بیٹا شراب پینا چھوڑ دے, یہ تو ساری برائیوں کی جڑ ہے, تو اس سے باز آ گیا. تو وہ باز نہیں آتا تھا, اور یہ کہتا تھا تو ہر وقت گدھے کی طرح میرے پیچھے چلاتی رہتی, تو گدھے کی طرح ہر وقت مجھے منع کرتی رہتی, یہ کہتا تھا. اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. تو دفنانے کے بعد سے روز آنا یہ ایک مرتبہ اثر کے بعد, کیونکہ اثر کے بعد اس کا انتقال ہوا تھا, تو اثر کے بعد اسے قبر پھٹتی ہے اور یہ اس طریقے سے اپنا منہ نکالتا ہے اور گدھے کی طرح اس کی شکل ہو گئی ہے, باقی جسم اس کا ٹھیک ہے, اور پھر یہ تین مرتبہ گدھے کی طرح چلاتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے. جب وہ والدہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور اس کے کہنے نہ ماننے کی وجہ سے اور ستانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا, اس لیے وہی عبرت لینی چاہیے, ایسے واقعات سے عبرت لینی چاہیے. ایسے ایک اور واقعہ یاد آیا والدین کی نافرمانی کا. یہ ایک ہندو کا واقعہ ہے, نہیں سکھ کا واقعہ ہے, سکھ کا, کہ ایک سکھ تھا, جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو دمے کی بیماری ہو گئی, اور آپ جانتے ہیں دمے کی بیماری والا جو ہوتا ہے رات بھر کھانستا ہے, کھانس کھانس کے اس کی رات گزرتی ہے. تو اس کا ایک جوان بیٹھا تھا, دن بھر وہ کاروبار کرتا تھا, اور کاروبار سے فارغ ہو کر کے جب وہ آتا تو اس کا باپ کھانستا, اور اسے کھانسنے کی وجہ سے اس کو نیند نہ آتی. تو بہت دن تک وہ صبر کرتا رہا, صبر کرتا رہا, صبر کرتا رہا. آخر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ روز روز کی کھانسنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس کو میں پانی میں ڈال دوں تاکہ یہ وہاں ڈوب کے مر جائے. لیکن ایک دم خیال آتا کہ بھائی میرا باپ ہے بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ساتھ ایسا معاملہ کروں. لیکن شیطان اس کے دل میں بار بار یہ خیال ڈالتا رہا, وہ بھگاتا رہا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ تھکا ہارا آیا اور کھا پی کر کے جب لیٹا تو اس کے باپ نے کھانسنا شروع کیا, تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے باپ کو اٹھایا, جو دمے کا مریض ویسی بیماری میں کمزور بہت زیادہ ہو جاتا ہے, وہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا, اس نے اس کو ایک دم کندھے میں بٹھایا اور جناب اس کو پانی پھینکنے کے لیے گھر سے باہر نکلا, اور باپ بالکل چپ, وہ کچھ نہیں بول رہا. اور جب وہ اس کو دریا کنارے لے گیا اور جس جگہ وہ اس کو پھینکنے کے ارادے سے پانی میں اترا تاکہ گہرے پانی میں اس کو ڈالوں, تو اس وقت اس کا باپ بولا, اسی کو بولا جس کو دمے کی بیماری ہے, کہ بیٹا ذرا ایک بات سن لیں, ایک بات سن لیں. کیا؟ تاکہ یہاں مت ڈال مجھے, اس جگہ مجھے مت ڈال, اور یہاں پانی میں مجھے مت پھینک. کیوں؟ اب یہاں کیوں نہ پھینکوں, یہاں اور یہاں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ بس میری یہی تو بات ہے, تجھے تو پھینکنا ہے نا, پھینک دے, میں تو تجھے منع نہیں کر رہا, مگر میں کہہ رہا ہوں یہاں مت پھینک. کیا بات ہے مجھے بتاؤ, یہاں یہاں کیا خاص بات ہے؟ میں نے اپنے ابا کو یہیں پھینکا تھا, تب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے جیسے کیا تھا ویسے میرے سامنے آ رہا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے کہ مسلم جگہ تو گزر جائے. اچھا, وہ اس کا بیٹا عقل مند تھا, اس کو عقل آ گئی, اچھا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, ایک دن قبر میت میں اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, ایک دن میت قبر میں اترنی ہے ضرور. بھائی یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے, اس نے ایسا کیا تھا یہ یہاں پہ پھینکوں آج میں پھینکوں تو کل میری ہی باری. انہوں نے فوراً وہاں سے واپس نکلا, الٹے پاؤں واپس اور سیدھا گھر واپس آیا, اور رات ہی کو اس کا بستر بدلا, کپڑے بدلے, سویرے دوا دلوا کر کے لایا. بھائی جیسی کرنی ویسی کرنی, میں خدمت کروں گا تو میری بھی خدمت ہوگی, اور میں اگر یہ کروں گا تو جیسے اس نے کیا تھا اس کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا تھا. مجھے پتہ نہیں اسی کون سی نہیں کام آ گئی کہ یہ بچ گیا, اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. تو یہ جو حدیث میں آیا نا کہ اس گناہ کا وبال اللہ پاک نے نقد رکھا ہے, اس لیے ایسے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ہاں ماں باپ کی اطاعت گناہ میں نہیں ہے, کسی کے ماں باپ اگر گناہ کا حکم دیں, کسی ناجائز کام کرنے کا حکم دیں, ناجائز کمائی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں, مگر نرمی سے ادب سے معذرت کر دیں, ہرگز ان کا کہنا نہیں مانے, لیکن ان کی گستاخی, ان کی نافرمانی اور ان کو مارنا, ان کو تعلق تشنی کرنا, ان کو ستانا, ان کو پریشان کرنا, تکلیف دینا, یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. تو اس رات میں ماں باپ کو ستانے والے کی اور تعلق قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی, اس لیے اس گناہ سے ہی بچنا چاہیے. اب اگر کسی نے ایسی غلطی کر لی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کر لے, اور اگر وفات پا گئے تو بھی آسان ہے معاملہ کہ ان کے لیے خوب گڑ گڑا کے مغفرت کی دعا کریں, خوب ان کو اصال ثواب کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے زبردست ہے کہ ہر مشکل کا حل ہے, بس تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, ایک خاد درد نہیں سے اگر نہ طبیب ہنس, ہر مشکل کا حل ہے. بس اپنے اپنے ماں باپ کو ہم اگر وفات پا گئے تو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دیں, یہ سال ثواب شروع کر دیں, اور اگر زندہ ہیں تو پاؤں پکڑ لیں, اپنی ٹوپی ان کے پیر میں رکھ دیں, ان کو معافی مانگنے دیں. ماں باپ تو بھائی بڑے رحیم اور کریم ہوتے ہیں, اولاد کے ایسی ہاتھ جوڑنے پر ان کو بہت جلدی رحم آ جاتا ہے. اسی طرح ناحق قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, ناحق قتل کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب آخر میں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں ہمیں کس طرح عبادت میں لگنا چاہیے, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ مغرب سے یہ رات شروع ہو جائے گی, لہذا خواتین بھی مغرب سے عشاء تک اپنے گھر میں عبادت میں لگ جائیں, جو کچھ پکانا کھانا ہو وہ دن میں کر لیں تاکہ مغرب سے عشاء تک کا وقت ان کو بالکل فارغ مل جائے, عشاء کے بعد بھی ان کو فارغ وقت مل جائے. اس طرح سے مغرب سے عشاء تک خواتین گھر میں عبادت میں لگ جائیں, اور مرد حضرات بھی عبادت میں لگ جائیں. اختیار ہے, چاہے مسجد میں عبادت کریں چاہے گھر میں عبادت کریں, گھر میں عبادت کرنا افضل ہے گھر میں, کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے اور نفل عبادت گھر میں افضل ہوتی ہے. لیکن جب ہے افضل جب گھر کے اندر یکسوئی ہو اور گھر کے اندر ماحول ہو عبادت میں لگنے کا, یہ نہ ہو کہ جتنی نمازیں ہیں جتنی دعائیں ہیں جتنی تلاوت جتنی تسبیح مسجد میں کر سکتے گھر میں جا کے وہ بھی غائب, تو پھر تو گھر میں جانے سے فائدہ نہیں نقصان ہو گیا. پھر گھر کے اندر ماحول ہو عبادت کا, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو عبادت کا ماحول, اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائے, اور نہ بنا سکیں تو بھائی پھر عورتیں اپنے گھر میں جہاں تک ہو سکے عبادت میں لگ جائیں دعا میں لگ جائیں, اور مرد حضرات مغرب سے عشاء تک کسی مسجد میں نفل اعتکاف کر لیں, اور عشاء تک نفل اعتکاف میں رہیں, تسبیحات پڑھیں, تلاوت کریں, ابوابین کی 20 رکعت نفل پڑھ لیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک معمول یاد آیا, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیا کرتے تھے, ظاہر ہے کہ نفل ہے, نفل پہ کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول بنایا تھا اور لوگ ان کی خدمت میں کثرت سے آتے تھے, تو حضرت والد صاحب شب برات میں شب قدر میں 100 نفل پڑھواتے تھے, کوئی 100 نفل پڑھو گئے, اور اس کی اب بڑی آسان ترکیب بتلایا کرتے, وہ یہ کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھو ایک سلام سے, جیسے عام طور پر 2 نفل پڑھتے ہیں, پھر سلام پھیر کر کے پھر 4 رکعت کی ایک نیت باندھو, اور پھر 4 رکعت ایک سلام سے پڑھو, پھر چھ رکعت ایک سلام سے پڑھو، پھر آٹھ رکعت ایک سلام سے پڑھو. اور مسئلہ یہ ہے کہ رات میں آٹھ رکعت تک ایک سلام سے نفل پڑھنا بلا قرآت جائز ہے، اس سے زیادہ مکروہ. آٹھ تک رہو تو پہلے دو رکعت پڑھو، پھر چار رکعت پڑھو، پھر چھ رکعت پڑھو، پھر آٹھ رکعت پڑھو، یہ ہو گئے بیس. کہتے ہیں پانچ پانچ سیٹ کر لو، اس طرح پانچ مرتبہ پڑھ لو، ہو جائیں گی سو رکعت آرام سے. تو یہ ایسی ترکیب آسان لگتی تھی کہ سب لگ جاتے، اور ان کے جتنے متعلقین محبین مخلصین ہوتے تھے سب اپنے اپنے طور پر اس طرح سے نوافل پڑھنے میں لگ جاتے تھے. لیکن بھائی یہ جلدی جلدی نہیں پڑھنی، اب سو یہ سوچ رہے کہ وہ سو رکعت کیسے پوری ہوں گی، وہ ٹھک بیٹھک شروع کر دیں تو وہ ٹھک بیٹھک سے پھر دو نفل بہتر ہے. آرام آرام سے پڑھنی ہے. اس رات میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوافل کے اندر مشغول کرنا مقصود ہے، یہ نہیں کہ جلدی 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 سو کی تعداد پوری کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو نوافل میں لگائیں، تسبیحات میں لگائیں اور تلاوت میں لگائیں، اور وقفے وقفے سے درمیان میں دعائیں کرتے رہیں. اس طرح سے یہ رات عبادت میں گزاریں، اور عشاء کے بعد اپنے صلاح و تسبیح ہو سکے تو صلاح و تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہلکا پھلکا کھانا کھا کے اور پھر نیند آئے تو سو جائیں. کوشش کریں گے پھر تین بجے اٹھ جائیں، تین ساڑھے تین بجے اٹھ جائیں، اور ساڑھے چار پونے پانچ تک ٹائم ہوتا ہے، بس اس وقت تک بھی نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اور پھر سحری کھا کر کے ہو سکے تو ایک روزہ رکھ لیں. بس یہ عشاء وہ مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھ لیں، کیونکہ مغرب عشاء فجر کی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو بھی آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. بھائی اس طرح سے اس کو رات کو گزاریں، اور اس رات میں دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پتنی کب سے یہ گناہ ہوتے چلے آ رہے ہیں. ایک تو آتش بازی ہوتی ہے اس رات میں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس کے اندر جلائے جاتے ہیں اور پھونکے جاتے ہیں اللہ بچائے. پاکستان کے معیشت کا حال یہ کہ ملک مقروض در مقروض ہے، اور پتنی اس قوم کو کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ کروڑوں روپے صرف آتش بازی میں پھونک دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، سراسر اسراف ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. اور دوسرے وہ سائرات باجے کے حلوے پکائے جاتے ہیں، سوجی کا حلوہ بطور خاص اس میں پکایا جاتا ہے اور کھایا اور کھلایا جاتا ہے. بعض وہ سائرات اسی بھی گزار دیتے ہیں اندر ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو ایک ناجائز رسم کے اندر مبتلا کرنا ہے. ان دونوں گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے، ان دونوں گناہوں سے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ رسالت شب برات جسے خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تقسیم ہوگا بغیر کسی دھکا پہل کے، بڑے آرام آرام سے اطمینان سے آپ لے لیجیے گا، خود بھی پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنا دینا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. یہ مبارک رات اور مبارک مہینہ رمضان شریف کا ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ یہ مبارک رات اور رمضان شریف کا مہینہ ہم سب کو اور سب مسلمانوں کو نصیب فرما. یا اللہ جتنے احباب اور خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کو یہ مبارک رات نصیب فرما، مبارک مہینہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شب برات کی ساری برکتیں عطا فرما، مغفرتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. ہم سب کو، ہمارے اور ہمارے متعلقین میں جو جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بچے بوڑھے مرد عورتیں بیماریں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی صحت عطا فرما, ہمیں بھی صحت عطا فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما, اپنے عبادت گزار بندوں میں داخل فرما, اپنی رحمت سے ہم سب کو دوزخ سے بری فرما. یا اللہ جنت عطا فرما, دوزخ سے بری فرما, اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. ہم سب کی کامل بخشش فرما, مکمل مغفرت فرما, اور ضرور بے ضرور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہمیں سلامتی ایمان, سلامتی اعضا, سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان, سلامتی اعضا, سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہم سب کو, ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما, خوب حلال و طیب روزی آخرت کے لیے عطا فرما, آخرت کے لیے عطا فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين. امين. بسم الله.